اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن حضرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج بھی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب کی طرف سوالات پوچھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو انہی کے سوالوں کے پوچھے ہوئے کچھ کلپ سنانا چاہتے ہیں.
ہلو
مہان کہاں سے مل رہا تھا ٹائم چاہیے تھا.
ناظرین آپ نے ان کلپس کو سنا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے کچھ ناظرین اس پروگرام کو لائیو سمجھ رہے ہیں جبکہ ہمارا یہ پروگرام لائیو نہیں ہے. بلکہ جب آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو آپ کا سوال ہمارے موبائل پر ریکارڈ ہو جاتا ہے اور جب بہت سارے سوال جمع ہو جاتے ہیں تو ہم مولانا صاحب کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ کے سوالوں کا جواب عنایت فرمائیں. سوال اور جواب کا یہ پروگرام سی ڈی پر ریکارڈ کیا جاتا ہے اور یہ سی ڈی کیبل چینل والوں کو دی جاتی ہے جو کہ مختلف اوقات اور مختلف دنوں میں وہ دکھاتے ہیں اس پروگرام کو. یہی وجہ ہے کہ کسی جگہ پر اتوار کو دکھایا جاتا ہے اس پروگرام کو اور کسی جگہ پر جمعے کے دن, اور کہیں صبح اگر یہ پروگرام دکھایا جا رہا ہے تو کہیں شام کو دکھایا جاتا ہے. لائیو پروگرام نہ ہونے میں آپ کو بھی ایک سہولت ہے, وہ یہ کہ آپ دن رات میں کسی بھی وقت اپنا سوال ریکارڈ کرا سکتے ہیں. جبکہ لائیو پروگرام میں کبھی آپ کا فون ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا. اگر آپ ہم سے سوال کریں گے تو آپ کا سوال ہمیں ضرور ملے گا اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا. آپ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں تو آپ کو بھی آسانی ہوگی اور ہمیں بھی جواب دینے میں آسانی ہوگی. تو آئیں ہم مولانا صاحب سے سوالات کی طرف چلتے ہیں. مولانا صاحب آج ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں. وہ ایس ایم ایس اگرچہ انگریزی میں لکھا گیا لیکن میں آپ سے اردو میں ہی پوچھوں گا. وہ یہ ہے کہ وضو اور غسل کا مکمل اور کامل طریقہ کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو اور غسل دونوں اسلام کی اہم عبادتیں ہیں, اور جب لفظ عبادت استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب خود بخود یہ ہوتا ہے کہ عمل انجام دینے سے پہلے اس کی نیت کرنا پڑتی ہے. لہذا اگر وضو کرنا چاہیں تو وضو سے پہلے اس کی نیت کرنا پڑے گی کہ وضو کر رہا ہوں یا وضو کر رہی ہوں قربتاً اللہ. آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ زبان سے یہ الفاظ ادا کریں, فقط آپ کے ذہن میں بھی اگر یہ الفاظ موجود ہیں تو کافی ہیں. اور ان الفاظ میں آپ کے لیے یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ واجب یا مستحب یا کوئی اور بات آگے بڑھا کر یا اس میں شامل کر کے نیت میں شامل کریں، بلکہ فقط اتنا جملہ بھی آپ کے ذہن میں اگر محفوظ ہے کہ وضو کر رہا ہوں قربتاً اللہ، وضو کر رہا ہوں قربتاً اللہ یا غسل کر رہا ہوں قربتاً اللہ، یہ جملہ اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہے تو کافی ہے، اسی کو نیت مان لیا جائے گا. اس کے بعد وضو کی نیت کے بعد اب وضو کا طریقہ کار شروع ہوتا ہے. تو وضو میں سب سے پہلے چہرہ دھوتے ہیں، اور چہرہ دھونا یہ پیش نظر ہے کہ خاص مقدار میں چہرہ دھونا ضروری ہے، اگر اس سے کم چہرہ دھلے گا تو وضو نہیں مانا جائے گا. اور کم سے کم چہرے کی مقدار جو وضو میں دھونا ضروری ہے وہ کتنی ہے؟ یہ سر پر بال اگنے کے مقام سے لے کر نیچے تھوڑی کے مقام تک، یہ لمبائی میں اتنا حصہ دھلنا ضروری ہے. اور اس طرح سے چوڑائی میں بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا چہرے کا حصہ آ جاتا ہے اتنا حصہ دھلنا ضروری ہے، لمبائی میں سر پر بال اگنے کے مقام سے تھوڑی تک، اور چوڑائی میں بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا حصہ آ جائے اتنا حصہ چہرے کا دھونا ضروری ہے. اور اس میں یہ لازم ہے کہ چہرہ اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے، یعنی شروع یہاں سے کیا جائے اور ختم یہاں پر کیا جائے. آپ پانی ڈال کر آپ جیسے چاہیں پانی ڈال لیں، مگر آپ ہاتھ پھیرنا شروع کریں تو اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیرنا پڑے گا، اور اتنا چہرہ کم از کم دھونا ضروری ہے. اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھویا جائے گا. سیدھے حصے میں بھی آپ جتنا چاہیں پانی ڈالیں، اور ہاتھ پھیرنے میں آپ کو اوپر سے نیچے ہاتھ پھیرنا پڑے گا. ہاتھ دھونے میں لازمی ہے کہ کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یہ سارا حصہ دھل جائے. اس کے درمیان اگر کوئی حصہ باقی رہ گیا اور نہ دھلا تو ایسی صورت میں وضو باطل ہو جائے گا، وضو غلط ہو جائے گا. لہذا کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یہ سارا حصہ دھلنا چاہیے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں خشک نہیں رہنا چاہیے. اگر یہ آپ نے اوپر سے نیچے تک دھو لیا تو یہ وضو کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا. اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اوپر سے نیچے دھویا جائے، نیچے سے اوپر نہ دھویا جائے، ہاتھ پھیرتے وقت اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ پھیرے جائیں. اسی طرح سے پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے گا کونی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک. اس میں بھی ضروری ہے کہ اوپر سے نیچے تک دھوئیں اور مکمل دھوئیں، ذرہ برابر اس میں بغیر دھلا ہوا حصہ نہیں رہنا چاہیے. ایک ذرہ برابر بھی بغیر دھلا ہوا حصہ رہ گیا تو وضو باطل ہو جائے گا. یہ اس کے تین پہلو مکمل ہو گئے. چوتھا پہلو یہ کہ پھر سر پر مسح کریں گے، اور سر پر مسح کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ درمیان والے حصے میں آپ دو انگلی سے، تین انگلی سے، چار انگلی سے، پانچ انگلی سے، پورے ہاتھ سے جیسے چاہیں سر کا مسح کر سکتے ہیں. ایک انگلی سے چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے، دو انگلیوں سے چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے، تین انگلیوں سے چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے، پورے ہاتھ سے چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے، اوپر سے نیچے تک سر ہاتھ پھیرنا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہاتھ پھیرنا فقط سر کے سامنے والے حصے میں ہونا چاہیے، سائیڈ میں یا پیچھے والے حصے میں نہیں ہونا چاہیے. تو اوپر سے نیچے تک تھوڑا سا ہاتھ پھیر لیں گے، یہ مسے کا عمل مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد پیر کا مسا ہوتا ہے، اور پیر کے مسے میں ضروری ہوتا ہے کہ پیر پر اگر آپ ہاتھ پھیرنا چاہیں تو اس میں لازمی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پیر کے ابتدائی حصے پر رکھیں، اور اس کے بعد ابتدائی حصے سے اوپر تک کھینچیں، اور اوپر تک آپ کو کھینچنا ہے جوڑ تک. جہاں جوڑ آ جاتا ہے وہاں آپ روک دیں تو کوئی حرج نہیں. گویا انگلیوں کے ناخن کے سرے سے لے کے آپ اوپر سے لے کے نیچے تک پورا ہاتھ پھیریں. جس طرح سے دائیں سیدھے پیر میں مسا کیا ہے، سیدھے پیر پر جس طرح سے ہاتھ پھیرا ہے، اسی طرح سے آپ کو الٹے پیر پر بھی ہاتھ پھیرنا ہوگا اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی انگلیوں کے سرے سے لے کر انگلیوں کے ناخن کے سرے سے لے کر پیر کے جوڑ تک. اگر اس طرح سے آپ نے اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیر دیا تو اس کو پیر کا مسا کہا جائے گا، اور یہ وضو مکمل ہو جائے گا. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح سے وضو کیا تو سارے مجتہدین کے نزدیک والا وضو صحیح ہوگا. میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ نہیں بیان کیا، اس کی وضاحت نہیں کی کہ چہرے کو کتنی مرتبہ دھویا جائے. میں نے آپ کے سامنے فقط چہرے کو ایک مرتبہ دھویا ہے، سیدھے ہاتھ کو ایک مرتبہ دھویا ہے، الٹے ہاتھ کو ایک مرتبہ دھویا ہے. اگر آپ اس طرح سے ایک مرتبہ چہرے کو سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو دھو لیں تو یہ سارے مجتہدین کے نزدیک مسئلہ بالکل صحیح ہے، اور آپ کا وضو بالکل صحیح ہوگا. اگر اسے دو مرتبہ دھویا جائے تو عین ممکن ہے کہ کچھ مجتہدین کی ہاں وضو صحیح ہونے یا غلط ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. لہذا خصوصیت سے جب بچوں کو سکھایا جائے تو یہ ایک طریقہ ایک ہی دفعہ دھونے والا طریقہ سکھایا جائے, اس سے تمام مجتہدین کے نزدیک وضو آپ کا بالکل صحیح مانا جائے گا, پھر کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. چنانچہ اگر آپ نے اس طرح سے وضو کر لیا تو آپ کا وضو بالکل صحیح اور پرفیکٹ مانا جائے گا.
جی مولانا صاحب, یہ تو وضو کے حوالے سے ہوا, ہمارے سوال میں غسل کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے.
جو صورتحال وضو کی بتائی ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال ہی غسل کی ہے. غسل میں بھی انسان کو پہلے نیت کرنا پڑتی ہے کہ میں غسل کر رہا ہوں, غسل کر رہا ہوں جنابت کا, غسل کر رہا ہوں جمعے کا, غسل کر رہا ہوں عید کا, یا خواتین مثلا نیت کرنا چاہیں گے غسل کر رہی ہیں حیض کا یا استحاضہ کا. یہ فقط اس طرح کی نیت کرنا ہے کہ غسل کر رہا ہوں جنابت کا قربت اللہ, غسل کر رہا ہوں جمعے کا قربت اللہ, یہ کافی ہو جائے گی نیت. اس کے بعد غسل کے طریقے میں میں فقط آپ کو ایک ہی طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ سارے مجتہدین کے نزدیک والا غسل کا طریقہ صحیح ہو جائے. آپ کسی بھی مجتہد کے مسئلے کے مطابق غسل کریں, آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا. اور طریقہ کار یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد آپ یا تو شاور کے نیچے چلے جائیں, یا اگر آپ شاور کے بغیر بالٹی سے ڈول ڈال ڈال کر مگے سے پانی ڈال ڈال کر غسل کر رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. غسل نیت کرنے کے بعد مگے سے پانی ڈالیں یا شاور کے نیچے چلے جائیں اور سر اور گردن کا حصہ مکمل طور پر دھو لیں. سر اور گردن کا حصہ ایک مانا گیا ہے, چاہے آپ سر پہلے دھوئیں گردن بعد میں دھوئیں یا گردن پہلے دھوئیں سر بعد میں دھوئیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اوپر سے لے کے یہ نیچے تک کا گردن کا حصہ یہ مکمل طور پر دھلنا چاہیے. آپ سر سے اسٹارٹ لیں یا گردن سے اسٹارٹ لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اتنا حصہ مکمل طور پر دھل جانا چاہیے. جب اتنا حصہ دھل جائے تو آپ اگر شاور کے نیچے کھڑے ہو کر یہ دھو رہے ہیں تو شاور سے باہر نکال آئیے, اور اس کے بعد دوبارہ اس نیت سے شاور کے نیچے جائیں کہ اب آپ کو دایاں حصہ دھونا ہے. تو آپ کو اپنے باڈی کے دو حصے کرنے پڑیں گے, لمبائی میں دو حصے کرنے پڑیں گے, ایک دایاں حصہ ایک بایاں حصہ. وہ آپ سینے کی جانب سے اپنے باڈی کے پورے دو حصے کریں گے. ایک حصہ ایسا ہے جو دایاں کہلائے گا, دوسرا بایاں کہلائے گا. آگے والا حصہ بھی اور پیچھے والا حصہ بھی, یہ دایاں حصہ آپ کو پہلے دھونا ہے, جس میں اوپر سے لے کے نیچے تک پیر کے ناخن تک مکمل طور پر پورا جسم دھلنا چاہیے. دایاں حصہ مکمل دھلنا چاہیے, اس میں ذرہ برابر بھی اگر کہیں بغیر دھلا رہ گیا تو یہ غسل نامکمل ہو جائے گا, غسل باطل ہو جائے گا. لہذا دایاں حصہ آگے اور پیچھے اوپر اور نیچے یہ پورا آپ کو دھونا ہے. اس میں بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ اوپر سے نیچے دھوئیں, نیچے سے اوپر بھی دھو سکتے ہیں, اوپر سے نیچے بھی دھو سکتے ہیں, اس میں کوئی قواعد نہیں. اسی طرح سے اس کے بعد آپ کو بایاں حصہ دھونا ہے, مگر بایاں حصہ دھونے سے پہلے جب دایاں حصہ مکمل ہو جائے تو آپ کو شاور سے باہر آ جانا چاہیے. اگر آپ شاور کے نیچے غسل کر رہے ہیں شاور سے باہر آ جائیے, اور اس کے بعد دوبارہ شاور میں جائیے بایاں حصہ دھونے کے لیے. اور اگر غسل بالٹی سے یا مگے سے کیا جا رہا ہے تو اس میں باہر نکلنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب سر و گردن مکمل ہو گیا تو دایاں حصہ دھونا شروع کر دیں, جب دایاں حصہ دھونا مکمل ہو گیا تو بایاں حصہ دھونا شروع کر دیں. شاور کے نیچے جو افراد غسل کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ شاور سے باہر آ جائیں جب دایاں حصہ مکمل ہو جائے, اس کے بعد بایاں حصہ دھونے کے لیے پھر دوبارہ شاور کے نیچے جائیں, اور اس کے بعد بایاں حصہ بھی اسی طرح سے پورا اوپر کا نیچے کا دائیں آگے کا پیچھے کا یہ سارا حصہ بایاں حصہ بھی اسی طرح سے مکمل طور پر دھوئیں کہ ذرہ برابر اس میں کوئی جگہ بغیر دھلی بھی نہ رہ جائے. اگر اس طرح سے غسل مکمل کر لیا تینوں حصوں کو تو ایسی صورت میں غسل مکمل ہو جائے گا. اور تمام غسل کرنے کا یہی طریقہ ہے, واجب غسل کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے, مستحب غسل کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے, جنابت کا بھی یہی طریقہ ہے, حیض کا بھی یہی طریقہ ہے, جمعے کے غسل کا بھی یہی طریقہ ہے, عید کے غسل کا بھی یہی طریقہ ہے. تمام غسلوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے, فقط آپ کو نیت کی وجہ سے فرض ڈالنا پڑے گا کہ یہ جمعے کا غسل کر رہے ہیں قربتن اللہ, یہ جنابت کا غسل کر رہے ہیں قربتن اللہ, یہ حیض کا غسل کر رہی ہے عورت مثلا قربتن اللہ. نیت کی وجہ سے فقط فرق پڑ جائے گا. غسل کرنے کا طریقہ کار فقط ایک ہی ہے, اسی طریقے کے مطابق سارے غسل انجام دیے جاتے ہیں. اگر آپ نے اس طرح سے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے اس طرح سے اگر آپ نے غسل کیا تو تمام مجتہدین کے نزدیک یہ والا غسل بالکل صحیح مانا جائے گا.
جی ناظرین آپ سے وضو اور غسل کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور مولانا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور اعضائے وضو اور غسل کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ کو سمجھایا ہے. یہاں پر ہوا ہے ایک وقفے کا وقت اور انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے پسندیدہ سوالوں کے جواب معلوم کیجیے. کیا شوہر کے لیے روزہ کے لائے ہوئے جہیز کو استعمال کرنا جائز ہے؟ اور کیا باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں اسے جہیز دے؟ شوہر اپنی بیوی کی رضامندی سے جہیز کو استعمال کر سکتا ہے اور باپ پر جہیز دینا واجب نہیں. ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و عطرت اکیڈمی تشریف لائیے. پتہ نوٹ کر لیجیے. 365/1 فائر اسٹریٹ بزنس ریکارڈر روڈ گرو مندر کراچی. ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم مولانا صاحب سے سوالات پوچھ رہے ہیں اور آپ بھی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا موبائل نمبر بتا دیتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 03213808565 اور آپ اسی موبائل نمبر پر ہم سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. مولانا صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے وضو اور غسل کے حوالے سے ایس ایم ایس پوچھا گیا تھا اور ابھی جو ہے اس کے ضمن میں کچھ سوالات میری طرف سے ہوں گے کہ یہ وضو جو ہے کوئی شخص مثلا کافی عرصے تک غلط وضو کی وجہ سے مطلب اس نے سیکھا تھا اپنے کسی بھی معلم کے ذریعے سے یا اس والدین بزرگوں کے ذریعے سے اور انہوں نے غلط سکھایا جس کی وجہ سے کافی عرصے تک یہ غلط طریقے سے عبادت انجام دیتا رہا. تو اب کیا حکم ہے اور اس کی عبادتوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟
وضو اور غسل ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس غسل کی طہارت ہونا چاہیے, وضو کی طہارت ہونا چاہیے, اس کا لباس پاک ہونا چاہیے, اس کا بدن پاک ہونا چاہیے. یہ ساری طہارتیں ہیں اپنی جگہ پر. بدن کی طہارت بھی طہارت ہے, لباس کی طہارت بھی طہارت ہے, وضو کی طہارت بھی طہارت ہے, غسل کی طہارت بھی طہارت ہے. مگر وضو اور غسل کی طہارت اتنی اہم ہے کہ اگر اس میں کہیں غلطی ہو جائے تو امکان یہ ہوتا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی. جیسے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ مثلا وضو باطل ہو گیا, وضو باطل ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا کوئی حصہ دھلا ہوا نہیں دھل نہیں سکا تھا, بغیر دھلا ہوا رہ گیا تو اس سے وضو باطل ہو جائے گا. وضو باطل ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا کسی نے جو طریقہ بتایا گیا تھا اس طرح سے وضو نہیں کیا, اوپر سے نیچے وضو کرنا چاہیے تھا اس نے نیچے سے اوپر وضو کر دیا. وضو باطل ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک مرتبہ دھونے کے بجائے دو مرتبہ دھونے کے بجائے اس نے تین مرتبہ دھو لیا, اس وجہ سے وضو باطل ہو سکتا ہے. تو کسی وجہ سے اگر وضو باطل ہو جائے گا تو اس وضو سے جتنی نمازیں پڑھی گئی ہوں گی یہ ساری نمازیں بھی باطل ہو جائیں گی, ان نمازوں کو پھر دوبارہ پڑھنا پڑ جائے گا. یہی والا مسئلہ غسل کا ہے. اگر کسی وجہ سے غسل باطل ہو جائے تو اس غسل سے جتنی نمازیں پڑھی گئی ہوں گی وہ ساری نمازیں بھی باطل ہو جائیں گی, ان کو پھر دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. لہذا وضو اور غسل کے طریقے میں احتیاط برتنا انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ اگر یہ کہیں غلط ہو جائیں تو باقی عبادتیں مثلا نماز وہ بھی باطل ہو سکتی ہیں. جبکہ اگر بدن کی طہارت میں کہیں غلطی ہو جائے, لباس کی طہارت میں کہیں غلطی ہو جائے, فرض کیجیے کہ ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا لباس نجس ہے, اس نے نجس لباس میں نماز پڑھ لی, ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے جسم پر کہیں زخم لگ گیا ہے اور اس سے خون نکل آیا ہے تو یہ بدن کو نجس کر دیتا ہے. خون جہاں کہیں بھی لگے گا وہ اس جگہ کو نجس کر دے گا. لہٰذا اگر خون بدن پہ لگا ہے تو بدن بھی نجس ہو جائے گا. اسے معلوم ہی نہیں ہے اسے زخم لگ گیا اور خون نکل آیا. نماز پڑھنے سے پہلے اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو پاک کرے, مگر اسے پتہ ہی نہیں چلا, اس نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہاں تو مجھے خون نکل آیا, تو امکان یہ ہے کہ اس کی نماز پھر بھی صحیح ہو جائے گی, اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو بدن کی طہارت میں یا لباس کی طہارت میں اگر کہیں غلطی ہو جائے تو امکان یہ ہے کہ اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ رہے. مگر وضو میں کہیں غلطی ہو جائے, غسل میں کہیں غلطی ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑ سکتی ہے. لہٰذا اگر یہ انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کا وضو باطل ہے یا یقین ہو جائے کہ اس کا غسل باطل ہے تو اس کی ساری نمازیں بھی باطل ہیں، پھر نئے سرے سے یہ نمازیں پڑھنا پڑیں گی.
جی مولانا صاحب، آپ نے وضو کے بارے میں بتا دیا، اب اگر اسی سوال کو غسل کے بارے میں بنا دیا جائے کہ اس کے سابقہ جتنے بھی غسل تھے وہ باطل تھے، چونکہ غسل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف غسل ہوتے ہیں، تو اب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟
ہاں، غسل میں بھی یہی مسئلہ ہے، غسل کوئی بھی ہو، اگر جمعہ کا غسل ہے باطل طریقے سے کیا تو نماز جو اس غسل سے پڑھی جائے گی وہ غلط ہے، کیونکہ جمعہ کا غسل واجب نہیں ہوتا ہے. لہٰذا جمعہ کا غسل واجب نہ ہونے کے ناطے سے اگر غسل کے بعد کسی نے وضو کر لیا اور اس شخص کو باقی اور کوئی غسل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کوئی واجب غسل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، جمعہ کا غسل اس نے کیا مثلا، غسل باطل ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اس غسل کے بعد جو اس نے وضو کیا ہے اس وضو سے اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی جمعہ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، اس کی ظہر کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کیجیے کہ جمعہ کے غسل کے بجائے اسے کوئی واجب غسل کرنا پڑ گیا، غسل جنابت کرنا پڑ گیا، عورت کو غسل حیض کرنا پڑ گیا اور وہ غسل اس کا باطل ہو گیا، غسل جنابت باطل ہو گیا یا غسل حیض باطل ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب جو وہ نمازیں پڑھے گی چاہے وضو کر کے پڑھے مگر اس کے باوجود وہ نمازیں باطل ہوں گی، اس لیے کہ غسل باطل ہو گیا تو نمازیں باطل ہو جائیں گی. جمعہ کے غسل میں تو ہم نے اس لیے کہا کہ اس کی نمازیں باطل نہیں ہوئی کیونکہ جمعہ کا غسل باطل نہیں تھا، ایک واجب نہیں تھا، ایسا ہمارا اگر باطل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، نمازوں کا فرق نہیں پڑے گا، نمازیں صحیح ہو جائیں گی. لیکن اگر جنابت کا غسل ہے تو یہ واجب ہے، اور یہ واجب غسل ہی اگر باطل ہو جائے، حیض کا غسل واجب ہے، اگر یہ واجب غسل ہی باطل ہو جائے تو اس کے بعد جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی یہ ساری نمازیں بھی باطل ہو جائیں گی، ان نمازوں کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا.
جی ناظرین، یہ وضو اور غسل کے حوالے سے مولانا صاحب نے بتا دیا. یہاں پر اپنے پروگرام میں ہم کالوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور ایک کال لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا گیا ہے.
میں کراچی سے کسی چیز سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کوئی عمرہ بدل، جیسے حج بدل ہوتا ہے، اس طرح عمرہ کسی کے والدین کے حصے کا کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے تو اس کی کیا نیت ہوتی ہے؟
جی مولانا صاحب، ان خاتون صاحبہ کا سوال ہے حج کے حوالے سے، لیکن آپ سے جواب جو ہے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، یہاں پر وقفے کا وقت ہوا ہے اور وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ رہیں گے.
کرم ہے قرآن و اطراف اکیڈمی کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے. اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کے بعد سے اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا کرم.
ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور مولانا صاحب سے ہم نے سوال پوچھنا ہے ابھی وقفے کے بعد، وہ یہ مولانا صاحب کہ اگر کوئی حج کرانا چاہتا ہے جیسے، تو وہ حج بدلے میں کرا سکتا ہے. تو ان خاتون کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اسی طرح سے عمرے کے بدلے میں کیا عمرہ بھی کرایا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ چاہتی کہ اپنے والدین کے بدلے میں کسی کے ذریعے سے عمرہ کروائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
جی ہاں، جس طرح سے کہ حج بدل ہوتا ہے اپنے مرنے والوں کی طرف سے اور اپنے زندہ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کی طرف سے، حج فقط مرنے والوں کی طرف سے نہیں ہوتا، حج اگر چاہیں تو زندہ عزیز و اقارب کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جس طرح سے کہ حج زندہ اور مرنے والوں سب کی طرف سے ہو سکتا ہے، اسی طرح سے اگر عمرہ اپنے مرنے والوں کی طرف سے کرنا چاہیں، اپنے زندہ عزیز و اقارب کی طرف سے کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں، عمرہ بھی ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. مگر اس میں یہ بات پیش نظر رکھنا ہوگی کہ عمرہ فقط ایک شخص کی طرف سے ہوگا، یا ماں کی طرف سے عمرہ کیا جائے، یا باپ کی طرف سے عمرہ کیا جائے، یا مثلا شوہر کی طرف سے عمرہ کیا جائے، یا بیوی کی طرف سے عمرہ کیا جائے. عمرہ کرتے وقت کسی ایک کی نیت کرنا پڑے گی، یہ ایسا نہیں ہے کہ کئی افراد کی جانب سے ایک عمرہ کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ اگر باپ کی جانب سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو نیت کر سکتے ہیں کہ باپ کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں قربۃ الی اللہ، اور یہ احرام باندھتے وقت کی نیت کرنا پڑتی ہے کہ باپ کی طرف سے عمر تمتع کا یا عمر مفردہ کا احرام باندھ رہے ہیں قربت اللہ. اگر ایسا عمرہ ہے کہ جو حج کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ عمر تمتع ہوتا ہے, ایسا عمرہ ہے کہ جس کا حج سے تعلق نہیں, حج کے مہینوں سے حج کر کوئی عمرہ کیا جا رہا ہے تو عمر مفردہ کہلاتا ہے. چنانچہ اگر والد کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے عمر مفردہ کا اپنے والد کے عمر مفردہ کا احرام باندھتے ہیں قربت اللہ, یہ نیت کر کے آپ احرام پہن سکتی ہیں اور اس کے بعد عمرے کے جو اعمال ہیں وہ انجام دیے جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی قباحت نہیں, جیسے حج بدل ہوتا ہے ایسے عمرے بدل بھی ہو سکتا ہے.
جی ان خاتون صاحبہ کے جواب میں مولانا صاحب نے بتا دیا کہ حج بدل جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے عمرے بدل بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کی نیت کے بارے میں بھی بتا دیا. لہذا ہم اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
نماز بولنا کراچی, احمد نماز بولنا کراچی سے. مجھے پانچ کتابیں اللہ کے بارے میں جاننی تھی جو خدا کے طرف سے نازل ہوئی.
مولانا صاحب یہ احمد نواز صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ الہامی کتابیں جو ہوتی ہے پانچ, ان کے بارے میں سوال ہے. یہ
الہامی کتابیں جو مشہور ہیں وہ چار ہیں, پانچ نہیں ہیں. میں آپ کو چار نام بتاتا ہوں, اس کے بعد وہ ایک اور بھی اگر آپ اسے کتاب کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, ورنہ وہ صحیفہ ہے. چار الہامی کتابیں ہیں, نمبر ایک قرآن, نمبر دو انجیل, نمبر تین توریت, اور نمبر چار زبور. یہ چار الہامی کتابیں ہیں, آسمانی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے. اور پھر صحیفہ ابراہیمیہ, یہ بھی اگر آپ کتاب کہنا چاہیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں, ورنہ اس کا اصل نام کتاب نہیں رکھا گیا, اس کا اصل نام صحیفہ رکھا گیا, جناب ابراہیم کا صحیفہ. اگر اس کو آپ شامل کریں تو یہ پانچ بن سکتی ہیں, ورنہ اگر کتابوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو الہامی کتابیں فقط چار ہیں, اس کے علاوہ الہامی کتابیں نہیں ہیں.
جی مولانا صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اس صحیفہ ابراہیمی کو شامل کیا جائے تو پھر پانچ ہو سکتے ہیں, وإلا جو ہے الہامی کتابیں چار ہی ہیں. یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا, لہذا ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم, سر میں امیر سے بات کر رہا ہوں سنیے بغیر سے. سر میرا سوال تھا کہ یہ جس کی جو سال کے بچے ہوتا ہے وہ تو اس کے لیے قربانی میں حصہ لے سکتا ہے, اس کو خود کو ضروری ہے کہ خود اپنی قربانی کرے.
جی مولانا صاحب یہ قربانی کے حوالے سے اگرچہ ہم دو اسپیشل پروگرام کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سوال پوچھا گیا ہے, چونکہ یہ مفید سوال ہے اس لیے ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے کریں گے, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
ہاں قربانی کے حوالے سے بات گزر چکی ہے اپنے مقام پر کہ قربانی اجتماعی طور پر بھی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ایک قربانی میں کئی افراد مل کے شریک ہونا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے. چاہے بکرے کی قربانی کی جائے اس کے باوجود ہمارے یہاں کئی افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں, فقط سات ہی نہیں, سات کے بجائے 70 افراد بھی شریک ہونا چاہیں بکرے کی قربانی میں تو شریک ہو سکتے ہیں, بلکہ 70 سے بھی زیادہ 100 افراد بھی اگر بکرے کی قربانی میں شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو غریب افراد ہیں وہی فقط اجتماعی طور پر قربانی کریں, جو صاحب حیثیت ہیں ان کو الگ قربانی کرنا پڑے گی, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. چنانچہ صاحب حیثیت افراد بھی اجتماعی قربانی میں شریک ہونا چاہیں اور مل کر قربانی میں شرکت کرنا چاہیں تو صاحب حیثیت افراد بھی مل کر قربانی کر سکتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ فقط غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے بھی یہ کام ہے, چاہے مل کر کریں چاہے علیحدہ کریں, دونوں اعتبار سے وہ قربانی کر سکتے ہیں.
جی مولانا صاحب ہمارے پاس کچھ سوال ہیں, ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ویسے تو واجب ہے کہ قبلہ رخ ہو, لیکن اگر کوئی جو ہے وہ قبلہ سے رخ موڑ کر ہونا ضروری ہے, مطلب قبلہ رخ نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے ٹوائلٹ جو ہے قبلہ رخ ہے لیکن وہ اپنا رخ اگر پھیر کر اگر بیٹھ جاتا ہے تو کیا اس کے ذریعے سے اس حکم سے یہ ثابت ہو جائے گا, اس سے وہ حکم جو ہے؟
جی اس میں بیت الخلاء کے احکام میں سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب انسان رفع حاجت کے لیے کسی مقام پر بیٹھتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا سامنے والا حصہ قبلے کی جانب نہ ہو, اسی طرح سے ضروری ہے کہ اس کا پیچھے والا حصہ بھی قبلے کی جانب نہ ہو, رو با قبلہ بھی نہ بیٹھے رفع حاجت کے لیے اور پشت با قبلہ بھی نہ بیٹھے رفع حاجت کے لیے. ہمارے یہاں جب تعمیرات کی جاتی ہیں تو عام طور پر اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ بیت الخلاء جب بنائی جاتی ہے تو اس بات کو دیکھا نہیں جاتا کہ یہ جو ہم نے ٹوائلٹ بنا دیے یا ہم نے بیت الخلاء بنا دیے یہ ٹھیک قبلے کی طرف جا رہی ہے یا ٹھیک پشت اس کے قبلے کی طرف جا رہی ہے. تو تعمیرات کرتے وقت ہی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیت الخلاء رو با قبلہ نہ جائے یا پشت با قبلہ نہ جائے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ تعمیرات کرنے والوں نے غلطی کر دی ہے اور انہوں نے بیت الخلاء ٹوائلٹ ہی رو با قبلہ بنا دیے, تو جب رو با قبلہ بنا دیے تو بیٹھنے والے بھی رو با قبلہ بیٹھ جائیں گے, یا ٹوائلٹ انہوں نے پشت با قبلہ بنا دیے تو بیٹھنے والے بھی بیٹھیں گے تو ان کی پشت پر قبلہ آ جائے گا. تو یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جب انسان رفع عادت کے لیے بیٹھے تو اس کا سامنے والا حصہ بھی قبلے کی طرف نہیں آنا چاہیے, پیچھے والا حصہ بھی قبلے کی طرف نہیں آنا چاہیے. اگر انہوں نے ایسی ٹوائلٹ بنا بھی دی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا سا دائیں جانب یا تھوڑا سا بائیں جانب ہو کر بیٹھیں تاکہ قبلے سے ادھر ادھر منحرف ہو جائیں, دائیں جانب منحرف ہو جائیں یا بائیں جانب منحرف ہو جائیں. اس طرح سے اگر وہ رفع عادت کریں گے تو گناہ سے بچ سکتے ہیں. اگر جو قبلہ ٹوائلٹ قبلہ رخ بنی ہے مگر اگر وہ اپنا ڈائریکشن تھوڑا سا دائیں یا بائیں تبدیل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسی صورت میں بھی وہ جو قبلہ رخ ہو کر رفع حاجت کرنے والا گناہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں بائیں اور بائیں پھیر کر اپنے آپ کو.
جی مولانا صاحب نے اس مسئلے کا حل اور جواب بھی بتا دیا. ناظرین آج ہم نے مختلف سوالات اپنی طرف سے بھی پیش کیے اور اپنے کالرز کے کچھ سوال بھی شامل کر دیے. آخر میں ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو شرعی احکام سے آگاہ کیا. بہت شکریہ مولانا صاحب. آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنا موبائل نمبر بتا دیتے ہیں 03213808565 03213808565. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qohtra.org اور ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qohtra.org. آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
آئی جان منم شیر بغاپ کرے تھا, آئی ناصر من بازو من زیب الحمد, در کرب و بلا بحر بقا صورت دیوار, شیدائے حسن جانو دل قیدر کرا, شہنا رکھنا عشق پشا در دم گکا, عباسام عباسام سقائے تکلا نام, عباسام عباسام سقائے تکلا نام,
عباسام عباسام سقائے تکلا نام, عباسام عباسام سقائے تکلا نام.
بولی تجھ سے وفا دھیان رکھنا ذرا, کہتے ہیں کرشنا لا پانی اب آئے گا, بچوں سے کہتی ہے بنتے شاہ ہوتا, پانی میں آئیں گے دریا سے اب چچا, برسرے القما رکھنا ان کا بھرم, بھول جا پیاس میرے عباس, پیاسوں کی ہے دعا زینب کی آسو, پیار کر لوں تجھے آ میرے پاس, میری باتوں کا رکھنا احساس, کرشنا لا تو وہاں اور یہاں ہوں گے ہم,
عباسام عباسام سقائے تکلا نام, عباسام عباسام سقائے تکلا نام.
تو میرا پیار ہے تو اعتبار ہے, آل محمد کا تو پہرا دار ہے, یہ میرا گلجنا یہ ذوالفقار ہے, لیکن تیرے لیے سب کچھ بیکار ہے, دولا بے الفاما جیل مشکو علم,
عباسام عباسام سقائے تکلا نام, عباسام عباسام سقائے تکلا نام.
مشکو علم لیا جاہو حشر لیا, گھر میں سے جب چلا دریا پہ دم لیا, غازی سے موجوں نے با
کے علم لیا روح شیر خدا کے یوں بھرم لیا مرحبا مرحبا بولے شاہ امم مشکیزہ بھر لیا قبضہ بھی کر لیا جو سمجھو شیر نے بات کا کر لیا موجوں کے قلب میں اس طرح بھر لیا ہمائے کرشن جی القامہ پر لیا دیکھتے تھے حسین بھیگے نہیں قدم روکو روکو ذرا کہتے تھے اشتیا جانی بے خیمہ شیر حیدر چلا ناگا تیر مشکیزے پر لگا حضرت و یاد سے غازی رونے لگا آ گیا جادو سے قول شاہ امم دونوں بازو جدا کر گئے اشتیا گھوڑے سے کس طرح میرا بازی گرا پہنچے شاہ زمن پر میرا بابا دیکھتا کیا بھلا آنکھ میں تیر تھا بولے شاہ امم لٹ گئے اب تو ہم پھر بولا بابا اے ابن سیدہ خیموں میں لے کرنا جانا راشا میرا شہ بولے ہوگا وہ جو تو نے کہہ دیا حسرت ہے بس مجھے بھائی کہہ کر بولا لب ہی لے جم گیا روئے شاہ امم فرحان کا پڑھے مظہر بھی کیا لکھے مقتل نگاروں نے جو لکھے مرتیے لے کر مشکو والوں کوئے پیما چلے رو کر شاہ امم اکبر بھی ساتھ تھے یا علی یا علی لب پر تھا دم بدم
سپائے